आयत 39 को देखें तो जुल्म और ज्यादती के बारे में आता है, इस दुनिया में रहते हुए ये कभी नहीं हो सकता कि कोई हम पर ज्यादती ना करे और ना हम किसी पर करें, ये होगा। अब करें क्या? आपको साफ़ पता चल गया कि किसी ने आपके साथ ज्यादती की या हक तलफी की, जो किसी भी मामले में हो सकती है। इस्लाम इसके बारे में कहता है कि आप बदला ले लें, कोई हर्ज नहीं। किसी ने आपको एक का नुकसान दिया, आप इसको एक का दे दें, लेकिन पसंदीदा बात यह है कि माफ़ कर दो और इस्लाह कर लो। ये वो आदाब और अखलाक हैं जो जन्नत में जाने वालों के होंगे, और जन्नत का असल हुसन जो है वो ऐसे ही लोग हैं। इंसान के दुनिया में जो अखलाक हैं, ये जन्नत में हमारा हुसन होगा। इस पूरी सूरत में बार बार माफ़ी की और लोगों के बुरे सलूक के जवाब में अच्छा करो की तलकीन आ रही है। आप देखेंगे कि आपको बहुत खैर मिलेगी। जब आप किसी के बुरे रवैये पर जलते और कुड़ते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप खुद को दे रहे होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जलने कुड़ने का? रंग काला हो जाता है, फिर रंग गोरा करने की क्रीमें लेनी पड़ेंगी। आप तो नहीं जलें कुड़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आयत 49 और 50 में अल्लाह ताला हम सबको बता रहे हैं कि वो हर चीज़ पर कादिर है। हर बच्चा अल्लाह का फैसला है। कभी आप कहते हैं बच्चा हो और नहीं होता, ये अल्लाह की मर्ज़ी, और कभी आप नहीं चाहते और अल्लाह दे देता। कई माएँ अपने गोद के बच्चे को इशारा करके कहती हैं ये पता नहीं अल्लाह ने क्यों दे दिया, हमने तो नहीं मांगा था, यानी ये ऑर्डर से बग़ैर ही आ गया। अल्लाह अकबर। क्या कभी इस एक कुदरत से हम अपने रब को ना पहचान सके? हम सब ने एक दिन अल्लाह ताला के पास जाना है। दुआ करें कि हम इसको पसंद आ जाएं। आप सोचें हम अल्लाह के पास गए और अल्लाह ने आपको पसंद कर लिया, तो कैसा वक्त होगा? सोचिए, खुशी का होगा ना। रा दिया तम मर दिया, और खुदा ना खास्ता अगर हमें रद्द कर दिया गया तो क्या होगा? रिजेक्टेड, मुस्तरद, तो कहाँ के रहेंगे? तो आज से हम अपनी दुआओं में ये दुआ शामिल कर लें कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि जब तू मुझे देखे तो मैं तुझे पसंद आ जाऊँ। और ये कब होगा? जब हमारी ज़िंदगी और हमारे मामलात अल्लाह की पसंद के होंगे। इसके बाद सूरत ज़ुख़रुफ़ शुरू होती है। ज़ुख़रुफ़ किसको कहते हैं? बनाओ, डेकोर, चीज़ों को सजाना, संवारना। आप महसूस करेंगे कि ज़्यादातर सूरतें अब कुरान की बात से शुरू हो रही हैं। इससे अल्लाह ताला और ज़्यादा इस किताब की अहमियत बता रहे हैं कि देखो ये कितनी प्यारी किताब है जो अरबी में आई। आयत 11 से पहले अल्लाह ताला ज़मीन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं, और इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम भी ज़मीन से निकाले जाओगे, तो पहले इस बात का यकीन बहुत अहम है कि हमने मिट्टी में जाना है। कितना डरते हैं हम तन्हाई से, और वहाँ हमें तन्हा ही जाना होगा। सोचें ज़रा कब्र, और वहाँ क्या होगा? हमारे आमाल जो दुनिया में किए, अच्छे या बुरे। आयत 13 और 14 में सफ़र की दुआ है। अल्लाह के नबी भी मांगा करते थे, और इस दुआ का मज़ा जब आता है जब आप सफ़र में, ख़ास तौर पे जहाज़ में इसको पढ़ते हैं, और जहाज़ ऊपर हो रहा होता है और आप कहते हैं इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, कि बस अल्लाह की तरफ आ ही रहे हैं। और जब ख़ास तौर पर शऊर के साथ पढ़ें तो इसका लुत्फ़ आता है और समझ आती है, और असल अफादियत समझ कर ही पढ़ने में है। सब ऊंची आवाज़ से पढ़े, बहुत ही प्यारी दुआ है। रिक्शे में बैठ के भी पढ़नी चाहिए, गाड़ी में, साइकिल पे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आयत 23 से 25 से पता चलता है कि लोग बाप दादा के तौर तरीके नहीं छोड़ना चाहते। आप देखें किसी के अंदर से बहुत मुश्किल चीज़ जो छुड़ानी है वो बाप दादा के नाम पर किए हुए काम जो बचपन से करते आते हैं। हर दौर के नबियों के साथ लोगों के ये मुकालमे थे कि हम अपने बड़ों के तरीके छोड़ दें। तो अगली ही आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आओ फिर इन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाओ। आयत 26 से 28 में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दादा के तौर तरीके नहीं अपनाए, सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू किया और यही चीज़ अपनी औलाद में पीछे छोड़ गए ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। इसी तरह आयत 33 से 35 में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं काफरों के मकानात चाहता तो सोने चांदी के बना देता, जी गोल्ड होम, सिल्वर होम, लेकिन मैंने ईमान वालों की हिफाजत के लिए ऐसा नहीं किया, ورنہ کتنے لوگ یہ سوچتے کہ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ ایمان چھوڑ کر کفر پر آ جاتے. ابھی تو مٹی چونے کے گھروں پہ ایمان بک جاتا ہے. اگر کافروں کے گھر سونے کے ہوتے اور ہم مسلمانوں کے مٹی کے ہوتے تو لوگوں نے ایمان پہ رہنا تھا؟ سونے چاندی میں تو اتنی کشش ہے پتھر کا, لیکن بندے کا دل کیسے اس کے اندر آ جاتا ہے؟ کبھی سوچیے آپ, جس ذات نے پہاڑوں کی تہوں میں سونا رکھا ہوا ہے, کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے اور چاندی کی ہوتی تو کیا بڑی بات ہے اس ذات کے لیے. اس پورے پارے میں دنیا اور آخرت کا تقابل آ رہا ہے, تو اس پارے کا دوسرا عنوان ہے دنیا بہتر یا آخرت, کس کے لیے کوشش کرنی ہے. یعنی یہاں دنیا اور آخرت کا تقابل ہے, اور اللہ تعالیٰ آیت 35 میں کہہ رہے ہیں کہ آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور اگلی آیت میں اس شخص کے بارے میں تذکرہ ہے جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, اور شیطان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ وہ بندے کو یقین دلاتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ شیطان کی ایک بہت بڑی ٹیکٹس ہے کہ ہر بندے کو یہ احساس دلاتا ہے تم ٹھیک کر رہے ہو, اور غلط سے غلط کام کرنے والا بھی اس پہ مصر ہوتا ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. اسی طرح آیت 46 سے 50 میں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل پر جب عذاب آتے تھے تو حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کہتے ہیں اب دعا بھی تم ہی کرو, تمہاری اللہ زیادہ سنتا ہے, تم دعا کرو اور دیکھیں. تو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ دعا کروانے کے لیے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کھانا پکاتے ہیں, آپ بیٹھ کر دعا کریں اور اس کے بدلے ہم آپ کو کھانے کھلائیں گے. بنی اسرائیل بار بار آ کر کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, اللہ نے ویسے ہی نبیوں کے دل بہت درد والے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, دعا کر دیتے تھے. عذاب آتا تو بھیگی بلی بنتے, اور جب عذاب ہٹ جاتا تو دوبارہ وہی کام کرتے. آج ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس وقت جو وعدے کرتے ہیں تو مشکل کے ٹلنے پر وہ پورے کرتے ہیں یا نہیں. عموماً لوگ کرتے ہیں پورے, نہیں کرتے. پھر اسی طرح آیت 67 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا اصول دیا کہ سب سے زیادہ مضبوط دوستی دین کی دوستی ہے. دنیا میں کوئی شخص کسی رشتہ داری کو نہیں نبھا سکتا, کوئی کسی کو حق نہیں دے سکتا جب تک اس کے پاس سچا دین نہ ہو. قیامت کے دن کے ہنگامے میں سب لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اور تتر بتر ہو جائیں گے. ایسے وقت میں جو دوستی کام آئے گی وہ دین کی دوستی ہوگی, اس لیے کہ وہ ایک بہت مضبوط بنیاد پر ہوتی ہے. ذرا اپنی زندگی کے پیچھے ہٹ کر دیکھیے کتنی دوستیاں ہوئیں اور کتنی چھوٹی. اسکول میں گئے تو اور دوستیں تھیں, کالج میں گئے تو اور ہو گئیں, ہاسٹل میں گئے تو کچھ اور ہو گئیں. اسکول میں دوستیاں ہوئیں, پھر کالج میں دوستیاں ہوئیں, پھر کہیں ایک جگہ رہتے ہیں وہاں دوستیاں ہوتی ہیں, تو کیا وہ سارے آج آپ کو ملتے ہیں؟ ایک وقت ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے, اور ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم ان کے بغیر رہ رہے ہوتے ہیں. کوئی یاد کرائے تم کہتے ہیں ہاں وہ بھی ایک ہوتی تھی اس شہر میں. تو یہ تو دنیا کی بات ہے. کئی دفعہ کل کے دوست آج دشمن بنے ہوتے ہیں جی, لیکن قیامت کے دن سچی دوستیاں ہی قائم ہوں گی, اور یہی وہ چیز ہے جو دنیا میں اگر مل جائے تو حقیقت میں سچی دوستیاں یہی ہیں. جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو بہت بڑی تبدیلی آتی ہے ہماری زندگی میں, کہ ہمارے دوست چھٹنے لگتے ہیں. کئی لوگ صرف دوستوں کی وجہ سے نہیں آتے دین میں, آپ کو پتا یہ بات, اور کئی صرف دوستوں کے لیے آتے ہیں. یہ نہ کریں کہ دوستوں کو چھوڑ دیں, دوستوں کو بھی دین کے ساتھ جوڑ دیں. چلیے, دین کی طرف آتے ہیں تو بہت بڑی تبدیلی آتی ہے ہماری زندگی میں, کہ ہماری دوستیں چھوٹنے لگتی ہیں. کل تک جو دوست تھیں وہ اب ہم سے بیزار ہونے لگتی ہیں, اور ہم جن سے بیزار رہتے تھے وہ اب ہمیں اچھے لگنے لگیں گے. اور یہ تبدیلی آتی ہے تو بہت سے لوگوں کو بہت بری لگتی ہے, اوہو میری سہیلیاں مجھ سے ناراض ہو جائیں گی. لیکن یاد رکھیے یہ چند دن کی بات ہے, سب پلٹ آئے گا. آپ آگے بڑھتے جائیں وہ خود بخود آپ کے پیچھے آئیں گے, کیونکہ آپ نے جنت دیکھی ہوئی ہے, انہوں نے ابھی نہیں دیکھی. اور قیامت کے دن ایسے دوست اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جنت کے مناظر بیان کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آیت 74 سے اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے والوں کے حالات بیان کر رہے ہیں, اور آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کفر پر ہیں اور ساری زندگی اپنی منمانیاں کی تو بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا. سورت کا نام زخرف ہے تو کیوں؟ زخرف کہتے ہیں ڈیکوریشن کو, جیسے زیورات, اور ایک خاص حد پر جا کر سونے کو بھی کہتے ہیں, یعنی گولڈ کو بھی زخرف کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر ہمیں یہی پیغام دیا کہ دنیا کی چیزیں بھی اچھی ہیں, لیکن اس کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کرنا اچھا نہیں ہے. تو کیا سیکھا سورت زخرف سے؟ کہ دنیا کی چمک دمک میں نہیں کھو کے رہ جانا بلکہ آخرت کی بھی فکر کرنی ہے. اس کے بعد اگلی سورت ہے سورت الدخان. دخان کہتے ہیں دھوئیں کو, سموک. آیت 3 میں ایک خاص رات کی بات ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا, اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی. بہت سارے لوگ اس آیت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں, حالانکہ سورۃ القدر اور سورۃ البقرہ کی آیات سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا تھا. تو اس رات کے بارے میں ہم سب کو بہت محتاط ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے کہ شیطان وہ چیزیں تو عام کروا دیتا ہے جس کی شاید سند بھی نہ ہو, اور ہے بھی تو اس کے اندر پورا یقین نہ ہو. لیکن لیلۃ القدر کی رات کو بعض لوگ عبادت کی رات تو سمجھتے ہیں, لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. پتے لگنا اور پتے چھڑنا کب ہوتا ہے؟ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے. جتنی باتیں آپ شب برات کے ناطے سے 15 شعبان کو سنتے آتے ہیں, تو اس میں سے اکثر چیزیں جو ٹھیک ہیں وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں. اور اس رات کی خاص نشانی سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے. اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو اس کے اندر شعائیں نہیں ہوتی کیونکہ فرشتے اترے ہوتے ہیں نیچے. اور اس ایک رات میں ایک ایسی گھڑی آ سکتی ہے جس میں کی ہوئی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیے کہ لوگ اپنی سالگرہ مناتے ہیں نا, اب دیکھا جائے تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ بعض لوگوں کے مطابق یہ قرآن پاک کے نزول کے موقع کی یادگار ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ قرآن کی سالگرہ کی رات ہے, لیکن صرف سمجھانے کی بات ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا, اللہ نے اس رات کو برکت والا بنا دیا. اس لیے جب کبھی موقع مل جائے ایسی راتوں کو پانے کا, تو اس کے اندر ضرور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں, کیونکہ جس چیز کا موقع ہوتا ہے پھر اس کو اسی کے اندر زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت فیصلہ تھا کہ انسانیت کے لیے اتنا پیارا کلام اس رات میں نازل کیا. پھر آیت 22 سے 31 تک فرعونیوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے. لیکن ہر انسان جب جاتا ہے تو کیا اس کی چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں؟ گھر ساتھ جاتا, باغ, کھیت, دکانیں, سب پیچھے رہ جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا. اللہ اکبر. اور وہ لوگ جو صرف اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, اس لیے ہر انسان کو اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور جب میں مروں گی تو کیا آسمان مجھ پر روئے گا اور زمین روئے گی؟ اس صورت کی آخری آیات میں جہنم اور جنت کے مناظر بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے. اب آخری صورت ہے پارے کی, الجاسیہ. گھٹنوں کے بل گری ہوئی, نیل ڈون. یعنی کسی کو پیچھے سے دھکا دیں تو جس کیفیت میں وہ گرتا ہے کہ گھٹنے بھی نیچے لگے ہوتے ہیں. جی, بڑی عاجزی کی شکل ہے. اس آیت میں ہم پڑھیں گے کہ قیامت کے دن لوگوں کا کیا حال ہونے والا ہے. جس طرح صورت روم میں بار بار نشانیوں کا ذکر آتا ہے, اس صورت میں بھی نشانیوں کا ذکر آتا ہے. آیت 15 ہمارے لیے بہت زیادہ غور طلب ہے. اچھے اور برے اعمال کا بدلہ بیان کیا گیا, اور پھر واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے. کبھی بھی سوچتے ہیں کہ کیسا دن ہوگا وہ جب ہم مر جائیں گے؟ جیسے مثال ہے کہ آپ نے یہاں سے سعودی عرب جانا ہو مثلا, خاص طور پر کئی سال کے بعد, تو پہلے سے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے کریں گے, یہاں جائیں گے. یا باہر کسی رہتے ہوئے شخص کو پاکستان آنا ہو, ایسے ملوں گی, اس کو جاؤں گی, اس کو تحفہ دوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. کیا ہم بھی سوچتے ہیں کہ میں جب اللہ سے ملوں گی تو کیا کروں گی؟ آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں سوچیں گے, آپ کو خوشی ہوگی, محبت آئے گی, تیاری ہوگی, خوشی خوشی تیاریاں کریں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے تعلقات کی علامت ہے. لیکن اگر اللہ کے پاس جانے کا سوچیں تو دم گھٹے, خوف آئے, اور کہ نہیں نہیں یہ بات نہ کرو, کوئی اور باتیں کرو, بہت مشکل ہے, تو پھر مان لیجئے تعلق بگڑا ہوا ہے, اب اصلاح کی ضرورت ہے. اور یہ دنیا میں دیکھیے پہلے دور کے جو لوگ تھے اپنا محاسبہ کیسے کرتے تھے, کہ رات کے وقت ان لوگوں نے اپنے گھروں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی سرنگیں کھودی ہوتی تھیں, اور پھر کچھ وقت وہاں جا کر بیٹھتے تھے, تصور کرتے تھے کہ ہم اپنی قبر میں ہیں. آج ہم سوچ بھی سکتے ہیں ویرانے میں گھڑے کھود کر اس میں رات کو جا کے بیٹھ جائیں؟ تو اگر جانا پڑ گیا آج ہی کی رات تو کیا کریں گے؟ جانے سے پہلے اس کی تیاری کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی تیاری کا موقع دے اور خوشی خوشی جانے کی تیاری کریں. پھر آیت 23 بہت زیادہ غور طلب آیت ہے. قرآن پاک میں دو بار یہ آیت آ رہی ہے کہ اپنے نفس کو خدا بنانا. کیا ہے آیت؟ یاد ہے پیچھے کہاں پڑھی تھی؟ سورت فرقان میں بھی پڑھی تھی. اور یہاں کیا آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اس سے بھی برا کوئی شخص ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اپنے آپ کو بڑا کرنا, اپنی ہر بات ماننا, یہی مراد ہے. آیت 23 ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا؟ وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور اللہ نے اس کو بہکا دیا علم کے باوجود. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, اور مہر لگا دی اس کے کانوں پہ اور اس کے دل پہ. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً, اور اس کی آنکھ پہ پردہ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے بچا دے. سب سے بدترین معبود جو اس زمین پر پوجا جاتا ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے. آج کے دور میں اس معبود کو خوب بڑا کرتے ہیں. چھوٹے بچے سے پوچھیں, وہ کہے گا میری مرضی, میری پسند, میری ناپسند. بچپن سے بچوں کو یہ جو مرضی سکھاتے ہیں نا, یہ اصل میں نفس کو الہ بنانے کی کیفیت ہے. اور جب نفس کو اپنا معبود بناتے ہیں تو پھر ایسا شخص علم آنے کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی علم حاصل کرنے کے بعد تکبر نہ کرے, کیونکہ اس کے گمراہ ہونے کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں. اس آیت میں ہم سب کے لیے محاسبے کا نقطہ ہے. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کتنا سبق لیتی ہوں, اپنے آپ کو چیک کرے, میں نے اپنے نفس کو خدا تو نہیں بنایا ہوا. اس کا ایک علاج ہے مشکل, اپنے آپ کو توڑیں, سزا دیں. جس چیز کو دل کرے کھانے کو کہیں نہیں کھانی, کہیں جانے کو دل چاہ رہا ہے نہیں جانا. اس طرح آپ اپنے نفس کے گھوڑے کو لگام دیں گے. کچھ بولنے کو دل چاہ رہا ہے, میں نہیں بولوں گی. آپ اپنے نفس سے کہیں چپ کر کے بیٹھو, آپ دیکھیں گے یہ نفس خود آپ کے قابو میں آ جائے گا. یہ گھوڑا ہے, ہم اس پر سوار نہیں ہوں گے نا, تو یہ ہم پر سوار ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اگر آپ واقعی اپنے آپ کو دبائیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. وہ چیزیں کھائیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں, وہ پہنیں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا, روکھا سوکھا کھائیں, وہ کام کریں جو آپ کو بڑے برے لگتے ہیں. مثلا گھر میں جھاڑو لگائیں, آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنی جگہ پر سیٹ ہو کے بیٹھے گا. جب ہم اپنے نفس کو بے لگام بنا دیتے ہیں نا, تو یہ ہم سے غلط کام کرواتا ہے. آیت 28 میں قیامت کا تذکرہ ہے. سورت کا نام جاسیات ہے. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے تو ہر بندہ اپنی جگہ پر گرے گا, کھڑا تو کوئی رہ ہی نہیں سکے گا. اور ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا اعمال نامہ دے کے. ذرا امیجینیشن میں لائیں, کھڑے ہو جاؤ, نکالو اپنی رپورٹ, کاپی کھولو. کیا حال ہوگا؟ بندہ یہ سن کے گر پڑے گا, جاسیہ یہ ہے. کسی میں جرت نہیں ہوگی اپنے نام اعمال کو دیکھنے اور دکھانے کی, اور اپنا نام اعمال نہیں دیکھ سکیں گے. جیسے دنیا میں امتحان کے بعد رپورٹ کارڈز ملتے ہیں نا, بالکل اسی طرح اور کوئی اس وقت جھٹلا بھی نہیں سکے گا, سب کچھ لکھا ہوا ہوگا. دنیا میں لوگ اسی وجہ سے کسی معاملے میں لکھت پڑھت سے ڈرتے ہیں کہ بات میں کوئی سامنے نہ دکھا دے. اور پھر آخر میں آیت 32 میں اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے اور آخرت کی بات ہو رہی ہے. جن کو آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ تو نیک کام کریں گے, اور اگر نہیں کر رہے تو سمجھ لیجئے کہ یقین اب گمان کے درجے پر آ چکا ہے. یعنی وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. آخرت پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس طرح نماز نہیں پڑھتے تو اسلام پر حرف آتا ہے, روزے نہیں رکھتے تو اسلام سے نکلنے لگتے ہیں. اسی طرح آخرت کے بارے میں شک پر رہنا ایمان کو زنگ لگنے والی بات ہے. اس لیے اپنے آپ کو ضرور چیک کریں, کیا میرا آخرت پر یقین ہے یا گمان ہے. کنفرم کریں گے پھر انشاءاللہ بات بنے گی. آیت 34 میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ذکر ہے. تو کب انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو بھول جاتا ہے؟ جب دنیا اس کو بہت زیادہ پیاری لگتی ہے, آخرت نظر نہیں آتی. آیت 36 اور 37 دو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. تو پارے کا موضوع کیا ہے؟ کہ یہ دنیا 4 دن کی اور آخرت ہمیشہ کی. اس کے لیے اتنی کوشش کر لو جتنا یہاں رہنا ہے, اور اس کے لیے اتنی کوشش کر لو جتنا وہاں رہنا ہے. ہم سب اپنی کوششوں کا رخ دیکھیں. ہم اگر صرف تقابل کر کے دیکھیں 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے دنیا کے کام اور آرام کے لیے, اور کتنے آخرت کے لیے. پانچ نمازوں کو جمع کر کے دیکھ لیں, ایک گھنٹہ لگا لیں گے, اور وہ بھی اگر بہت اچھی پڑھیں تو. اور گھر کا کام نیکی کی نیت سے کریں گے تو فائدہ ہوگا, اپنے آپ کو چیک کریں. اور آج کے بعد دل سے اس چیز کو نکال دیں کہ میں نے ہر فیصلے اس دنیا کے لیے نہیں کرنے, کوئی فیصلہ کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میری آخرت پر اس کا کیا نتیجہ ہوگا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی دنیا میں رہ کر ہم آخرت کو پائیں گے. تو یہ تھا پارا نمبر 25.